لله وكفى، الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ارشاد باری تعالیٰ ہے، فذکر تم نصیحت کرو، فإن الذکرى تنفع المؤمنین، اور یہ نصیحت جو ہے یہ مومن کو فائدہ دیتی ہے. نصیحت کرنا مومن کو اچھائی یاد دلا دیتی ہے اور مومن کو برائی سے روک دیتی ہے. اچھائی یاد دلانے کا اللہ نے بڑا گہرا سسٹم بنایا ہوا ہے اس نصیحت سے بھی پہلے. چنانچہ پانچ وقت نماز فرض کر دی گئی ہے کہ دن میں پانچ وقت ایسے ہوں گے کہ اگر اس کا ذہن کسی اور چیز میں لگا ہوا بھی ہے، غفلت میں بھی ہے، گناہ میں بھی ہے، ان پانچ اوقات پہ اذان ہوگی، اذان سے اللہ کو یاد کروایا جائے گا، اور پھر یہ اگر مسجد میں آتا ہے تو یہ اللہ کو یاد کرے گا، اور اس کا جو تسلسل غفلت کا ہے یہ ٹوٹ جائے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہم نے اپنے لیے جہنم بنا لی اور اسے اذان اور نماز کے ذریعے سے اس جہنم پہ پانی دے رہے ہیں. کہ اللہ نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان جو ہے خود بخود برائی سے نیکی کی طرف جاتا ہے. پھر اگر کوئی شخص اس نماز سے بھی غافل ہے تو اللہ نے اس کے لیے ایک اور سسٹم بنایا ہے کہ پورے سال میں ایک مہینہ رمضان کا دیا کہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ نے اجر کو بڑھا دیا، شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے قید کر لیا، اور رمضان میں ماحول ہی عبادت کا بن گیا. پورا سال بھی غفلت میں تھا تو اللہ نے اس کی یاد دہانی کے لیے یہ ایک مہینہ بنا دیا. اگر کوئی اس سے بھی فائدہ نہ اٹھا سکا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو غفلت کے گناہ کے دلدل سے باہر نکالنے کے لیے زندگی میں ایک موقع اور بھی رکھ دیا، جس کو حج کا موقع کہتے ہیں. کہ مومن پہ حج فرض کر دیا کہ اور کچھ نہیں تو اپنا یہ فرض پورا کرنے کے لیے وہ کچھ ہفتوں کے لیے اللہ کے گھر پہ جائے گا، اور وہاں پہ وہ اپنی غفلت کو دور کر کے اور پھر سے نیکی والی زندگی شروع کر دے گا. مگر اس کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا کہ نصیحت کرو، نصیحت مومن کو فائدہ دیتی ہے. کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ پھنس چکے ہوتے ہیں گناہ میں، نہ نماز اسے دلدل میں سے نکال پا رہا ہے گناہ کے، نہ حج اسے گناہ کے دلدل میں سے نکال سک رہا ہے، نہ رمضان کا مہینہ اسے گناہ کے دلدل میں سے نکال رہا ہے. تو یہ غفلت کے پردے ایسے چھائے ہوئے ہیں. اور غفلت اور گناہ کیوں انسان کی زندگی میں؟ کیونکہ تین چیزیں سارا وقت اس انسان کو گناہ کی طرف کھینچ کے لے جا رہی ہیں. جتنے بھی اس کو فائدے پتہ چل جائیں نیکی کے، یہ تین چیزیں ہر وقت اسے کھینچ رہی ہیں. اور پہلی چیز ہے شیطان، کہ شیطان نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ قیامت کی صبح تک اللہ کے سامنے قسم کھا بیٹھا ہے کہ قیامت کی صبح تک میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. تو شیطان نے کہا کہ میں بہکاؤں گا, اور اللہ تعالیٰ بار بار شیطان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ تیرا دشمن ہے. وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ, پکی وعدہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے بھی مہر لگا دی کہ اس نے تجھے روکنا ہے, اللہ کی یاد سے بھی روکنا ہے, اس نے تجھے نماز سے بھی روکنا ہے. تو ایک دشمن شیطان ہے, اور دوسری دشمن جو ہے وہ یہ دنیا ہے. ہم اس دنیا کو بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سے اللہ نے اس دنیا کو بنایا ایک مرتبہ بھی اس کی طرف محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا. کہ یہ انسانوں کو اللہ سے دور کرنے والی چیز ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دنیا ایک جادوگرنی ہے, اور اس کا جادو جو ہے وہ ہاروت اور ماروت کے جادو سے بھی زیادہ تیز ہے. کہ ہاروت اور ماروت کا جادو وہ تھا کہ انسان کو اس کی مرد اور عورت میں لڑائی کروا دیتا, مرد اور عورت میں دوری کروا دیتا, یہ ہاروت اور ماروت کا جادو. اور یہ دنیا کا جادو ایسا کہ یہ بندے اور اللہ میں دوری کروا دیتا ہے. تو ایک دشمن شیطان ہے جو ہر وقت اللہ کا یہ جو سسٹم بنایا ہوا ہے یاد بھی توڑ دیتا ہے, شیطان توڑوا دیتا ہے. اور دوسری چیز جو انسان کو غافل کرتی ہے, گناہ میں ڈالتی ہے, گناہ کو لذیذ بنا بنا کر پیش کرتی ہے, وہ شیطان ہے. تو پہلی چیز شیطان, اور دوسری چیز یہ دنیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا, اے اللہ کے نبی, یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں, مخلوق کا بھی محبوب بن جاؤں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو دنیا سے محبت چھوڑ دے تو اللہ کا محبوب بن جائے گا, اور جو مخلوق کے پاس ہے ان چیزوں سے محبت چھوڑ دے تو مخلوق کا بھی محبوب بن جائے گا. تو تین بڑی رکاوٹیں, ایک ہے شیطان, ایک ہے دنیا, اور تیسری بڑی رکاوٹ جو ہے وہ انسان کا نفس ہے. کہ اس نفس کے اندر بھی اگر کوئی خواہش بیٹھ جائے تو پھر انسان نہ اپنا بھلا سوچتا ہے نہ اپنا برا سوچتا ہے. مشائخ نے فرمایا کہ شیطان جو اکساتا ہے اس کے اکسانے میں, اور یہ جو نفس اکساتا ہے اس کے اکسانے میں فرق ہے. شیطان اکساتا ہے, انسان اس قبول کرتا ہے تو شیطان لگا رہتا ہے. اگر انسان تھوڑی سی بھی ہمت دکھاتا ہے تو شیطان جو ہے وہ کوئی اور غلط کام کے لیے اکسانا شروع کر دیتا ہے. تو شیطان کا طریقہ واردات یہ ہے. تو صبح کہے گا کہ نہ جا مسجد میں, نہ جا مسجد میں, نہ پڑھ نماز. تو اگر انسان نماز نہیں پڑھنے کے اس وسوسے کو دور کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وضو کرنے لگتا ہے تو اب شیطان اس کو یہ نہیں کہتا کہ نہ پڑھ نماز, اب شیطان دوسرے کاموں میں لگ جاتا ہے کہ اچھا مسجد میں نہ جا, گھر پہ ہی پڑھ لے. تو شیطان کا کام اس طرح سے ہے کہ ایک چیز اگر وہ نہیں مان رہا بندہ, شیطان کو شکست ہو رہی ہے, تو وہ دوسری غلط چیز کی وسوسہ ڈالنا شروع کر دے گا. نفس کا معاملہ اور ہے. نفس جو ہے جس چیز کی طرف اکساتا ہے بس اسی چیز کی طرف اکساتا رہتا ہے. کہ ذہن میں ایک بات رہ گئی ہے بس ہر وقت اسی طرف انسان توجہ کیے بیٹھا ہے. تو یہ نفس جو ہے یہ شیطان سے بھی زیادہ ہے. اسی لیے ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ حضرت خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کالے سانپ کے ساتھ بیٹھ جا اس نفس کے ساتھ نہ بیٹھ. کالے سانپ کے ساتھ بیٹھ جا, کالا سانپ تجھے اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا یہ نفس تجھے نقصان پہنچائے گی. تو کئی مرتبہ انسان کے اوپر نفس حاوی آ جاتا ہے اور نفس نے انسان کو ایسا کنٹرول کر لیا ہوتا ہے, ایسا باغی بنا دیا ہوتا ہے کہ انسان اس میں سے نکل ہی نہیں پاتا. اور اس وقت یہ اللہ والوں کی صحبت کام آتی ہے, یہ نصیحت ہے جو انسان کو ایجیکٹ کر دیتی ہے, اس دلدل میں سے نکال دیتی ہے. چنانچہ مشائخ نے فرمایا کہ عام طور پہ چار چیزوں میں نفس ایسا گھیرتا ہے کہ انسان اس دلدل میں سے نکل ہی نہیں پاتا, صبح شام وہیں پھنسا ہوا ہوتا ہے. اور پہلی چیز ہے شہوت, کہ نفس انسان کو شہوت پر اکساتا ہے. اور یہ شہوت والا گناہ اور یہ شہوت کی انسان کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے. چنانچہ انسان جب اس گناہ میں کوئی اور کام سمجھ ہی نہیں آتا. نوجوان کئی مرتبہ اس شیطانی شہوانی خیالات کو ذہن میں رکھتے ہیں اور کسی کام کے قابل نہیں رہتے, نہ کام کاروبار کے قابل, نہ پڑھائی لکھائی کے قابل. کسی کہنے والے نے عجیب شعر کہا, کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے, ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے اس شہوت کے خیالات کی وجہ سے, وہ عقل میں ہی نہیں رہتا. تو یہ پکی بات ہے کہ انسان اس معاملے میں فیل ہے. یہ ایسی خواہش نفس ایسے پکڑتا ہے اس شہوت کے ذریعے سے انسان اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے. نہ اپنا کریئر دیکھتا ہے, نہ اپنا کام کاج دیکھتا ہے, نہ اپنے والدین کی عزت دیکھتا ہے, نہ اپنی زندگی دیکھتا ہے. برباد ہوتی ہے تو ہونے دو, انسان اس آگ میں جلنا پسند کرتا ہے. امریکہ میں ایک نوجوان, اور یہ ایک کی نہیں بہت سارے ایسے کیسز سامنے آئے, آفس میں کام کرتا تھا, کرسچن لڑکی پسند آ گئی, ظاہر ہے نہ شریعت کا اہتمام کیا, نہ اس سے بات چیت کرنے میں احتیاط کی, نہ اس کی طرف نگاہ اٹھانے میں احتیاط کی. دوستی ہو گئی, اب دل چاہا کہ اس سے شادی کروں. اس نے کہا میں تو آرتھوڈاکس کرسچن ہوں, پکی عیسائی والدین کی بیٹی ہوں, تو مجھ سے شادی کرنے کے لیے تو تمہیں میرے والدین سے بات کرنی پڑے گی. عام طور پہ ایسا نہیں ہے امریکہ میں, آج کل شادی کرنے کے لیے والدین سے کوئی بات وہاں نہیں ہوتی ہے, غیر مسلموں میں خاص طور پہ. یہ نوجوان والدین کے پاس چلے گیا, والدین سے بات کی, والدین نے کہا جی ہم تو پکے عیسائی ہیں, مسلمان سے اپنے بیٹی کی شادی نہیں کریں گے. تو اگر کرسچن بن جاتا ہے تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں. اس شہوت کا معاملہ یہاں تک اور یہ دیوانگی یہاں تک کہ فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے اسلام چھوڑ دیتا ہوں. جب اس لڑکی کو یہ بتایا تو اس نے کہا کہ اچھا میں اپنے والدین کو بتاتی ہوں. اس نے کہا صرف یہ نہیں, ہمیں گارنٹی چاہیے کہ تم پھر واپس نہیں لوٹو گے. تو صرف یہ نہیں کہ تمہیں اسلام کو چھوڑنا پڑے گا, تمہیں اپنی پوری کمیونٹی کو بھی چھوڑنا پڑے گا. یعنی جس تم مسجد میں آتے جاتے ہو, جن مسلمان لوگوں سے تم نے دوستی کی ہوئی ہے, جو تمہارے رشتہ دار, حتیٰ کہ تمہارے والدین, ان سب کو چھوڑو گے تب ہماری بیٹی سے شادی کر سکتے ہو. اور نفس نے ایسا اندھا کیا ہوا تھا, ساروں کو چھوڑنے پہ تیار ہو گیا. اللہ اکبر, دین بھی گیا, والدین بھی گئے, رشتہ دار بھی گئے, دوست بھی گئے, اللہ بھی گئے. اللہ اکبر, سب کچھ چھوڑ کے آخر کو اس عورت سے شادی کی. اور اس عورت سے شادی کی تو عورت نے دیکھا کہ گھر میں کبھی کبھار کوئی دینی کتابیں یہ وہ پڑھی تھیں, اس نے کہا یہ بھی نکال دو, اس نے کہا یہ بھی نکال دو. ایک قرآن پاک کا نسخہ تھا جو رہ گیا, اس نے ویسے ہی اپنے بک شیلف میں رکھا ہوا تھا. چند سال گزر گئے شادی کو, جیسے ایک غیر مسلم آدمی کی زندگی ہوتی ہے ویسے گزر رہی ہے. اتنا ضرور تھا کہ وہ اپنی اس حرکت پہ اس کو کبھی کبھی شرمندگی ہوتی کہ میں کیسا ظالم انسان ہوں کہ اس شہوت کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنا دین چھوڑا, مسجد چھوڑی, سارے دوست, سارے رشتہ دار, والدین, ہر چیز چھوڑ دی. اتنا یہ نفس غالب آ گیا تو کبھی کبھی اس شیلف میں پڑے ہوئے قرآن کی طرف دیکھتا تھا, بس یہ اس کا عمل تھا, دیکھتا تھا. کئی سال گزرے, ایک دن یہ جو انگریز بیوی تھی اس نے گھر صاف کیا پورا, جیسے صفائیاں عورتیں کرتی ہیں. تو اس نے صاف کرتے ہوئے دیکھا کہ قرآن پاک کے نسخے پڑے ہوئے ہیں, اس نے کہا یہ کیوں یہاں ہے, اس نے اس کو بھی باہر ردی میں ڈال دیا. اگلے دن جب وہ جاتے ہوئے اس نے سوچا کہ میں دیکھوں قرآن کی طرف, تو اسے نظر نہیں آیا, تو بیوی سے پوچھا کہ اس کو کہاں ڈال دیا, وہ کتاب کچھ پڑھی تھی. اس نے کہا ہاں وہ ایسی کچھ عربی میں تھی تو میں نے اس کو پھینک دیا, کہ اس کا کیا کام ہمارے اس گھر میں. تو اس نے آگے سے کہا کہ اس کتاب کو کیوں پھینک دیا, بس اتنا کہنا تھا کہ لڑائی ہو گئی کہ اچھا ابھی تک تجھے یہ فکر ہے کہ اس کتاب کو کیوں پھینکا, اب یا تو وہ کتاب اس گھر میں رہے گی یا میں اس گھر میں رہوں گی. اور یہ لڑائی کچھ بڑھی, اس نے آخر کو فیصلہ کیا کہ میں سب کچھ کھو بیٹھا ہوں, صرف قرآن کو دیکھنے کا عمل بھی اگر اب کھو بیٹھوں گا تو میرے پاس کچھ نہیں ہوگا. اس وقت اس نے توبہ کی اور واپس مسجد میں آیا اور اس عورت سے علیحدگی کر لی. تو انسان جب اس شہوت کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ نفس بہت زیادہ اکساتا ہے. مومن کو نصیحت کی ضرورت رہتی ہے. اس شہوت کے معاملے میں نیک آدمی بھی فیل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک فاحشہ عورت تھی اور وہ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے امیر لوگ جو ہوتے تھے ان کے ساتھ وقت گزارتی, ان سے بڑی بڑی رقمیں لیتی تھی. بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عابد تھا, نوجوان, بڑی عبادت گزاری کرتا تھا, اور اس کا گزر جو ہے اس عورت کے گھر کے آگے سے ہوتا. یہ ہر روز شام کو اپنا تخت لگا کے بند سنور کے بیٹھتی کہ کوئی بڑا کسٹمر آئے گا تو میں اس کو پھر اپنی سروسز پرووائڈ کروں گی. اتنے سالوں میں اس نے کبھی اس طرف نہیں دیکھا. ایک مرتبہ جو نگاہ اس پہ پڑ گئی تو اس کی تصویر دل میں رہ گئی. نہ اس کا دل لگتا عبادت میں, نہ اس کا دل کسی اور چیز میں لگتا, بس سارا وقت اس کا شوق اسی کی طرف رہتا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس نے عبادت چھوڑ دی, اس نے سب کچھ چھوڑ دیا, اتنا وہ دیوانہ صرف اس ایک نگاہ پڑھنے پہ کہ آخر کو فیصلہ کیا کہ اچھا لوگ پیسے دے کے اس کے ساتھ رات گزارتے ہیں, میں بھی پیسے دے دیتا ہوں. کسی سے پوچھا کہ کتنے پیسے لیتی ہے وہ, جس سے پوچھا اس نے مذاق اڑایا کہ تو تو غریب, تو امیر امیر لوگ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں, تیرے بس کی بات نہیں ہے. اس نے کہا پھر بھی بتاؤ کتنے پیسے. اس نے بتائی قیمت. اتنی قیمت تھی کہ اپنی جتنی کچھ اس کے پاس تھا, جو کچھ تھا گھر جائیداد سب کچھ بیچ دیا, تو اتنا اکٹھا ہوا کہ ایک رات گزار سکتا تھا. اور اتنا دیوانہ کہ سب کچھ بیچ کے ایک رات گزارنے کے لیے چلے گیا. اللہ اکبر. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس وقت اس عورت کے پاس بیٹھا تھا اس وقت اس کو اللہ کی یاد آئی, اور اتنا خوف آیا کہ میں اس نہج پہ پہنچ گیا کہ ایک فاحشہ عورت کے ساتھ زنا کروں گا. اس سوچ کے اندر رہا کہ اللہ مجھے اتنا بڑا گناہ دے کر عذاب دیں گے, تو اس سوچ کی وجہ سے بے ہوش ہوا اور پھر گر کے فوت ہو گیا. تو اس شہوت کے معاملے میں مرد فیل ہے, نیک بندہ بھی فیل ہے. تو اس گناہ سے بچنا ہے, اس خواہش سے بچنا ہے, تو جیسے شریعت کہتی ہے ویسے کریں. اور شریعت کیا کہتی ہے کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, کہ مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہ کو نیچا رکھیں. نگاہ اٹھانی ہی نہیں ہے, آپ نگاہ اٹھائیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ اس دل کے اندر اس کا اثر ہوگا. تو نگاہ اٹھانے سے انسان جو ہے پھر اپنی نفس کو قابو میں نہیں کر سکتا. اس نگاہ کو بچانا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی, دل میلا ہوتا ہے تب نگاہ اثر کرتی ہے. یہ جو تم سارا وقت نگاہ بچانے کی باتیں کرتے ہو اور سارا وقت نگاہ بچانے کی کوشش کرتے ہو, اس کا مطلب ہے تمہارے دل میں چور ہے. تو یہ دل میں چور نہیں ہے. جس بھی مرد کی نگاہ نامحرم پہ پڑے گی اس کے دل پہ اثر ہوگا. اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی خواتین نامحرم سے گفتگو کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور نا محرم سے گفتگو کرنے سے بھی انسان کا دل فوت ہو جاتا ہے, بالکل گھٹنے ٹیک دیتا ہے. مرد کو اللہ نے بنایا ہی ایسے ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالی صحابیات سے فرما رہے ہیں کہ ولا تغزان بالقول, تم اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو, تم اپنی آوازوں کو نرم نہ بناؤ. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, کہ جس کے دل میں مرض ہوگا وہ تما کرنا شروع کر دے گا. تو صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں کہ جی نرم آواز عورتوں کی سنیں گے تو ان کے دل میں تما ہوگی. تو ہم پھر کہاں ٹھہرے, ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی لمبی لمبی گفتگو ہو رہی ہے اور نگاہ نامحرم پہ پڑ رہی ہے اور ہمارے دلوں پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. اور انسان اس طرح سے پھر کھچتا ہے کہ اس کی زندگی بھی برباد, اس کی فیملی بھی برباد, اس کی زندگی تہس نہس ہو جاتی ہے. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے, ایک نوجوان ایک بزرگ کے پاس آیا اپنی شہوت کی کہانی لے کے کہ حضرت شادی کی اور بیوی بڑی پسند تھی, یہ پسند کی شادی کی, مگر شادی کے بعد کچھ عرصے بعد دل بھر گیا بیوی سے, تو جاننے والی ایک اور عورت تھی وہ پسند آ گئی, پھر حضرت اس سے بھی شادی کر لی. اب کچھ مہینے ہوئے ہیں اس سے شادی کیے ہوئے, اب اس سے بھی دل بھر آیا, ایک اور پسند آئی ہے. اب آپ کے پاس آیا ہوں کہ کیا اس سے بھی شادی کر لوں, کہ ان دونوں سے تو دل بھر آیا ہے, یہ بڑی اٹریکٹ کرتی ہے, اس کی طرف دل بڑا مائل ہوتا ہے. حضرت نے آگے سے جواب دیا کہ تو شہر کی ایک ایک کر کے ہر ایک عورت سے بھی شادی کر لے گا نا, اس کے بعد بھی جس راستے پہ تیرا یہ نفس چل چکا ہے, اس کے بعد شہر کے اندر جو کتیا ہے اس پہ تیرا دل آئے گا. تو تیرے مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ دل بھر آئے تو دوسری شادی کر, تیرے مسئلے کا حل یہ ہے کہ تو اپنی نگاہ کو اور اپنی زبان کو سنبھال, اپنی توجہ کو غیر عورت سے بچا. تو یہ ایک آگ ہے, اور اس آگ نے, یہ شہوت والا جو گناہ ہے, اس میں نفس جو ہے مرد کو پچھاڑتا ہے, اور اس کا حل جو ہے یہ اللہ والوں کی صحبت ہے. تو اس معاملے میں مرد فیل, اور اسی لیے یاد دہانی جو ہے یہ اس میں ضروری ہے. اتنا تو مرد کے اوپر عورت کا اثر ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی دعا فرماتے ہیں, اللہم انی اعوذ بکا من فتنۃ النساء, اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں عورت کی آزمائش سے. اور آج کے کچھ ماڈرن لوگ کہتے ہیں نہیں جی پردہ دل میں ہوتا ہے. کہاں پردہ دل میں ہوتا ہے, مردوں اور عورتوں کا اختلاط خاندانوں کو تباہ کرتا ہے. جن ملکوں میں اختلاط عام ہے ان ملکوں میں طلاق بھی عام ہے. تو بڑا دشمن جو ہمارا ہے وہ یہ نفس ہے, اور نفس کے اندر چار بڑی خواہشات ہیں. یہ چار خواہشات انسان کے اوپر غالب رہتی ہیں, اس کو کسی نہ اچھے کا نہ برے کا دھیان رہتا ہے اگر یہ غالب آ جائے. اور ایک ہے شہوت, اور اس کا حل یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو نامحرم سے دور رکھے. جیسے شیر سے ڈرتا ہے ویسے نامحرم سے ڈرے. اور دوسرا کئی مرتبہ انسان کے اوپر جو غالب آتا ہے وہ مال کی محبت غالب آ جاتی ہے. کاروبار جب انسان کرتا ہے تو سارا وقت ذہن کیلکولیشنز میں ہی چل رہا ہوتا ہے, اور پورا دن اگر کاروبار کے اندر رہتا ہے اور پوری رات کاروبار کو سوچتا رہتا ہے, یہ انسان بھی پھنس گیا, نفس نے اس کو بھی پکڑ لیا ہے, اور اس کو نئی نئی چیزیں سکھاتا ہے کہ جی اس کے پاس ایسا ہے گھر تو تیرے پاس اس سے بڑا گھر ہونا چاہیے, اس کے پاس ایسی گاڑی ہے تیرے پاس اس سے بڑی گاڑی ہونی چاہیے, یہ اس طرح سے بڑی بڑی شادیاں اپنے بچوں کی کرتا ہے، تو اس سے بھی بڑی کیا کر۔ تو مقابلہ سخت سے سخت یہ نفس کرواتا ہے۔ تو کئی مرتبہ انسان کے اوپر اس مال کی محبت کا غلبہ رہتا ہے، اور جب انسان اس چیز میں آ جاتا ہے کہ ہاں جی مقابلہ شروع، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر یہ نفس نے جو گرفت کی ہے اس سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کسی حریص شخص کو ایک پہاڑ سونے کا دے دیا جائے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہاں جی اس کو میں کتنا استعمال کر لوں گا سونے کے پہاڑ کو، بلکہ وہ کہے گا کہ مجھے ایک اور پہاڑ سونے کا مل جائے۔ اور فرمایا حریص شخص کا جو پیٹ ہے قبر کی مٹی بھرے گی، یعنی اگر اب نفس نے پکڑ لیا تو اب قبر میں جا کے ہی اس نفس کا علاج ہونا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں الہاکم التکاثر، کہ تم کو غفلت میں ڈال دیا مال کے مقابلے نے، حتی زرتم المقابر، حتی کہ تم اپنی قبروں تک چلے جاؤ۔ تو کئی مرتبہ انسان عورت کے جال میں پھنستا ہے اور نفس اس کو اور اکساتا ہے، اور کئی مرتبہ انسان مال کے جال میں پھنستا ہے اور نفس اس کو خوب اکساتا ہے، اور کئی مرتبہ انسان جو ہے انتقام کے جال میں پھنستا ہے۔ تو کسی سے اگر انتقام لینے کا شوق بیٹھ گیا دل میں، اب بھی انسان پھنس جاتا ہے۔ تو جس کی طبیعت میں صبر ہے وہ تو بچتا ہے، ورنہ نفس خوب اکساتا ہے۔ انسان ہے، انسانوں کے ساتھ رہتا ہے، انسانوں کی ہی ظلم اور زیادتی کو کئی مرتبہ برداشت نہیں کر پاتا۔ کئی مرتبہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ریسورسز دیے ہوتے ہیں کہ وہ مقابلہ کر سکتا ہے دوسروں کا، تو وہ ہر ایک سے اپنے انتقام کا بدلہ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ انتقام نہیں لینا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، لوگوں کی باتوں پہ صبر کریں۔ اپنے پیارے محبوب کو بھی یہی حکم دیا، اور آج ہم مزہ چکھانا چاہتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو دوسرا تکلیف دے رہا ہے، یہ دوسرا زیادتی کر رہا ہے، اللہ نے اسے موقع دیا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا تو اب میں اس کو سیدھا کروں، میرے پاس طاقت بھی ہے، اور نہیں ہے تو طاقت جمع کر کے اس کو سیدھا کروں۔ مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صبر کر لے، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، ہم نے بنایا ہے کچھ لوگوں کو تمہارے لیے فتنے کا سبب، وہ تمہیں تنگ کریں گے، وہ تمہیں پریشان کریں گے، وہ تمہیں تکلیفیں دیں گے۔ اتصبرون، کیا تم صبر نہیں کرو گے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، بس کسی نے میرے ساتھ کچھ کیا تب میں اڑا کے رکھ دوں اس کو۔ حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ اس امت کے بڑے بزرگ گزرے ہیں اور بڑے ہی اللہ والے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کا نام دینار مالک ابن دینار اس لیے پڑ گیا کہ ایک مرتبہ کشتی میں بیٹھ گئے اور کرایہ لینا بھول گئے، اور کشتی والے نے جو ہے بیچ دریا میں پوچھا کہ جی کرایہ دیں، اس نے کہا جی کرایہ نہیں ہے۔ جب حضرت نے فرمایا کرایہ نہیں ہے تو بڑا ناراض ہوا وہ، اور بہت ہی ذلت آمیز الفاظ کہے، حتیٰ کہ دھمکی دی کہ اگر کرایہ نہیں دے گا تو تجھے دریا میں پھینک دوں گا۔ اور آپ نے اس کی ساری بدتمیزی کو برداشت کیا، کہا کہ جی پہنچ جاؤں گا تو دے دوں گا، مگر وہ بدتمیزی پہ مضر رہا، آپ خاموش رہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت فرمائی، پوری کشتی کی ہر طرف سے ایک ایک مچھلی اٹھی اور ایک ایک دینار اپنے منہ میں لے کے کھڑی ہوئی کہ ایک دینار اس کو دینا ہے، اس میں سے کوئی بھی ایک دینار لے کے اس کو دے دے. تو جب آپ نے وہ دینار اس کو دیا تو وہ پیر میں پڑ گیا، اور پھر سب نے آپ کو مالک ابن دینار کہنا شروع کر دیا. تو یہ مالک ابن دینار تھے، انہوں نے کسی یہودی کے برابر میں گھر لیا، اور یہودی نے جان بوجھ کر اپنا پرنالا غلاظت کا ایسا بنایا کہ جو حضرت کے گھر میں غلاظت گرتی، اور گھر میں بھی وہاں جو حضرت کے کمرے کے دروازے پہ، اور آ کر حضرت کی جو نماز کی جگہ ہے اس کو نجس کرتی. اور اس نے جان بوجھ کے کیا کہ میں اذیت دوں اس کو. اور مہینہ گزر گیا وہ انتظار میں یہودی کہ جی آئیں گے، لڑائی ہوگی، اور جب لڑائی ہوگی تو میں اور زیادہ لڑائی کروں گا اور تکلیف دوں گا. مہینہ دو مہینے گزر گئے، اور اس نے آ کے خود ہی ایک دن پوچھ لیا، کیا میرے اس پرنالے کی وجہ سے آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، نجس پانی میرے کمرے میں آتا ہے، نماز کی جگہ پہ آ جاتا ہے، مگر میں ہر روز اس کو دھو لیتا ہوں تو تکلیف نہیں ہوتی. اس یہودی نے جب یہ دیکھا کہ ان کو پتہ بھی ہے کہ میں جان بوجھ کے یہ تکلیف دیتا ہوں، اتنے دنوں سے دے رہا ہوں، اور ان کی نماز کی جگہ کو نجس کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی خاموشی سے دھو کے اور کہتے تکلیف نہ ہوئی، اس عمل کو دیکھ کر وہ یہودی مسلمان ہو جاتا ہے. تو کئی مرتبہ انسان انتقام کی آگ میں پھنس جاتا ہے. ہمارے کراچی کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے جو انتقام میں پھنس گیا وہ مخلوق میں پھنس گیا. جو انتقام میں پھنس گیا وہ مخلوق میں پھنس گیا، اب وہ خالق کی طرف، اللہ کی طرف اس کی توجہ نہیں ہو سکتی. تو نفس انسان کو چار بڑی چیزوں میں پھنساتا ہے. ایک شہوت میں پھنساتا ہے، یہ جو اٹریکشن ٹورڈز دی اپوزٹ سیکس، عورتوں کی طرف مردوں کی توجہ اور مردوں کی طرف عورتوں کی توجہ، یہ انسان کو لے ڈوبتی ہے، اچھے اچھے گھر خراب کرتی ہے، بیویوں اور شوہروں میں دشمنی پیدا کرتی ہے، اولادوں کو باپوں کا دشمن بنا دیتی ہے. شیطان بڑا خوش ہوتا ہے. اور دوسرا جو نفس اکساتی ہے وہ مال کی طرف اکساتی ہے، اور تیسرا انتقام کی طرف، اور چوتھی چیز جو نفس انسان کو خوب اکساتی ہے وہ بڑا بننے کا شوق ہے، کہ مجھے بڑا سمجھا جائے، میری بات مانی جائے، مجھے سب بڑا سمجھیں، مجھے اونچی کرسی پہ بٹھایا جائے، تعریف میری کی جائے. اور یہ شوق بڑا خطرناک شوق ہے، اور یہ شوق انسان کو جہنم کے دہانے پہ لے جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا وہ آخرت میں ذلت کا لباس پہنے گا. اور ایک حدیث میں آیا کہ جو شخص متکبر ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بننے کا شوق رکھتا ہے، فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ وہ شخص تو جنت میں ہی داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں اتنا سا رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا. مہاراج یہ تکبر ہمیں کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، ذرا سی ہماری طبیعت کے خلاف بات ہو ہم وہ غصہ دکھاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور یہی تو تکبر ہے کہ طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو تو ہم ناراض ایسے ہوں کہ جس کی انتہا نہیں۔ اور عاجزی یہ ہے کہ ہاں جی طبیعت کے خلاف بات اس لیے ہوئی کہ ہم اسی قابل ہیں۔ تو یہ تکبر انسان کو بہت زیادہ اللہ سے دور کرنے والی چیز، نفس سب سے زیادہ اس تکبر کے معاملے میں انسان کو اکساتا ہے بڑا بننے کے شوق میں۔ مالک ابن دینار رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مسجد تھی جس میں میں اعتکاف کرتا تھا، ہر سال اعتکاف وہیں کرتا، میرے دل میں آیا کہ اعتکاف بھی یہیں کرتا ہوں تو میں مسجد کا متولی بن جاتا ہوں، مسجد کا جو ہیڈ ہے، جیسے آج کے زمانے میں پریزیڈنٹ ہوتا ہے مسجد کمیٹی کا۔ کہنے لگے میں نے نیت کی کہ میں پورا سال مسجد میں اعتکاف کروں گا۔ اتنی عبادت کو دیکھ کر تو لوگوں نے فیصلہ کر ہی لینا ہے کہ جی اسی کو بنا دے متولی۔ پورا سال مسجد میں عبادت کی کہ کسی طرح میں اس مسجد کا متولی بن جاؤں۔ ایک سال عبادت کرنے کے بعد مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ غیب سے آواز، سوچئے ایک سال مسجد میں گزرا، ایک سال بعد غیب سے آواز آتی ہے اے مالک ابن دینار تو توبہ کر لے کہ اللہ کے یہاں یہ سال کی عبادت کا کوئی وزن نہیں تھا، کیونکہ یہ تو بڑا بننے کے لیے کی جا رہی تھی۔ اے مالک ابن دینار توبہ کر۔ کہتے ہیں میں بڑا رویا اور میں نے بہت اللہ سے معافی مانگی، اور اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں کبھی بھی مسجد کا متولی نہیں بنوں گا۔ کہتے ہیں مسجد سے باہر آیا، اپنے گھر میں چلے گیا، کچھ عرصے بعد دل میں شوق ہوا، ایک رات کے لیے اعتکاف کیا مسجد میں۔ پھر سے رات مسجد میں گزاری، صبح فجر میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد کے سارے لوگ میرے سامنے ہیں اور سب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں کہ جی مسجد کا نظام صحیح نہیں ہے، آپ ہی سب سے موضوع شخص ہیں جو مسجد کی اس کو نظام کو سنبھال سکتے ہیں، آپ مسجد کے متولی بن جائیں۔ کہتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ ایک سال پڑھتا رہا تہجد اور ایک سال مسجد میں اعتکاف کیا، کسی نے توجہ نہ کی کہ نیت میری اس میں بڑا بننے کی تھی، اور ایک رات اللہ کے لیے میں نے کیا، سارے آ کے کہہ رہے ہیں آپ متولی بن جائیں، مگر کہا کہ اب کبھی نہیں اس راستے کو چنوں گا، میں نے متولی نہیں بننا، میں نے تو اللہ کا بندہ بننا ہے۔ آپ نے سارے مسجد والوں سے معافی مانگی اور معذرت کی کہ میں اس کام کے لیے نہیں۔ جب انسان بڑا بننے کی نیت کرتا ہے، جتنے بھی نیک کام اس نیت سے کرے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے کام، تھوڑا سا بھی کام جو ہے وہ انسان کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کی عورت تھی، پوری زندگی زنا کرتی رہی، پوری زندگی فاحشہ عورت تھی، ایسی زنا اور ایسی بدکاری والی، بالکل عبادت سے خالی زندگی، اور ایک مرتبہ کتے پہ ترس کھایا، اور کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف اس کتے کی تیمارداری کے لیے اس کو پانی پلایا، اس پانی پلانے پہ اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ انسان کی نیتوں کو دیکھتے ہیں، اور یہ نفس جو ہے یہ انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے، اور بڑے خاموش انداز سے دور کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ نفس جو ہے یہ ایک سانپ ہے, اور ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ سانپ ہے, یہ ایک آپ کا ایک قول یہ ہے کہ یہ سانپ ہے اور یہ ڈس کے رہے گا, اور اس کا علاج جو ہے یہ اللہ والوں کے پاس ہے. تو انسان نصیحت کی مجلس میں آنا جانا رکھتا ہے, اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے, تب جا کے اس نفس کی خواہشات جو ہیں یہ ٹھنڈی پڑتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک مجلسوں میں آنے جانے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اس نفس کی اللہ تعالیٰ مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. الٰہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, الٰہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں, سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں, بھکاری وہ کہ جس کے ہاتھ جھولی ہے نہ پیالہ ہے, بھکاری وہ جسے ہرس و ہوس نے مار ڈالا ہے, تیرے دربار میں لایا ہوں اب اپنی زبوحالی, تیرے دربار میں لایا ہوں اب اپنی زبوحالی, چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی, تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی, یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا, عشق ہے یا رب انہیں رونا نہیں آتا, سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا, سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا, زباں غرق ندامت دل کی ناقص تر جمانی پر, زباں غرق ندامت دل کی ناقص تر جمانی پر, خدایا رحم میری اس زبانِ بے زبانی پر, خدایا رحم میری اس زبانِ بے زبانی پر, الٰہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, سبحان ربی العلی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, اللہ برے دن سے محفوظ فرما, اللہ بری رات سے محفوظ فرما, میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما, اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما, اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما, میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما, اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما, میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما, اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما, میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما, اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما, میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما, اللہ رحمت کا سایہ عطا فرما, اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں, اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں, اے اللہ رات توبہ کرتے ہیں صبح توبہ توڑ بیٹھتے ہیں, اللہ صبح توبہ کرتے ہیں رات پھر توڑ بیٹھتے ہیں, اللہ چند قدم آگے بڑھتے ہیں میرے مالک کئی قدم پیچھے چلے جاتے ہیں, میرے مالک ہمارا نفس ہم پہ حاوی ہو گیا ہے، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے لیے گناہ چھوڑنا مشکل کام ہو گیا، اللہ آپ کے لیے گناہ چھڑوانا آسان ہو گیا۔ میرے مالک آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا، اللہ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا۔ میرے مالک گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، ہوا ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، اللہ اپنی سچی محبت نصیب فرما۔ اللہ یہ دل آپ نے ایک بنایا اور ایک ہی کے لیے بنایا، اللہ اس دل میں سے ہر غلاظت کو دور فرما، اللہ دلوں کو پاک فرما، اللہ ان دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، اللہ انگ انگ میں اپنی محبت پیدا فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما، اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما، اللہ سجدوں کا سرور نصیب فرما، اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما۔ اللہ وہ تیرے کیسے چاہنے والے ہوتے ہیں، رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو انہیں انکار نہیں کرتا، لو تیرے کیسے چاہنے والے ہوتے ہیں، رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے محبت بھرے سجدے کرتے ہیں، ان کے تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے، میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ میں نیک نہ بن سکا، اللہ نیک بننا چاہتا ہوں، اللہ نیک نہ بن سکا، تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی نیکی نصیب فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی اپنی محبت کا ایک قطرہ نصیب فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اے اللہ ہمیں بھی اے اللہ گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما۔ اللہ تجھے ان تیرے نیک بندوں کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ان نفس کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اللہ نفس کے زور کو اللہ کمزور فرما، میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ اٹکے ہوئے کاموں کو ہونا آسان فرما، اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، میرے مالک جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، اللہ جو دور بیٹھے ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں اللہ ان کی بھی دنیا اور آخرت کی ہر مشکل کو آسان فرما، میرے مالک ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، جو حیات ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آلہ وأصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین۔